الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد المبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه من شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم وابيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى اسمة للارامل مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. جمعۃ المبارکہ کے درس قرآن میں سورۃ النساء کی بنیادی آیات جو معاشرت، معاملات اور اخلاق کے بنیادی مضامین کو ذکر کرتی ہے، تو اب تک آیت نمبر 28 تک کا خلاصہ گزشتہ درس قرآن کے اندر اللہ رب العالمین جو جل وعلا کی توفیق سے ترتیب کے ساتھ ذکر کر دیا گیا. سورۃ النساء جس طرح کے بارہا عرض کیا گیا ہے کہ اس کا نزول اس زمانے میں ہوا ہے کہ جس وقت اسلام کی تعلیمات ریاست کی صورت کے اندر باقاعدہ طور پر نافذ ہو چکی ہے، مدینہ منورہ کی ریاست قائم ہو چکی ہے. اب احکام کے ساتھ ساتھ، عبادات کے ساتھ ساتھ، ریاست کے حقوق کے حوالے سے اور باہم ایک دوسرے سے ربط اور تعلق کے حوالے سے معاملات کی طرف اور معاشرت کے حوالے سے ضروری مسائل جو ہے قرآن مجید فرقان حمید نے سورۃ النساء کے اندر اور سورہ المائدہ کے اندر تفصیل کے ساتھ ذکر فرمائے. اسلام دین فطرت ہے، تو یہ عقائد و نظریات کے ساتھ ساتھ انسان کی زندگی کے تمام تر ترجیحات، تمام تر تقاضے اور انسان کے تمام تر مطالبات کی تکمیل اللہ رب العالمین جل وعلا کا یہ دین فراہم فرماتا ہے، چاہے وہ روحانیت کے معاملات ہوں، چاہے وہ مادیت کے معاملات ہوں، چاہے وہ ظاہر کے معاملات ہوں، چاہے وہ باطن کے معاملات ہوں. الغرض اس عنوان کے تحت اس کے ہزار ہا شعبے بن جاتے ہیں، ان تمام شعبوں کا تعلق انسان کی فطرت، اس کی ضرورت اور ایک انسان انسان ہونے کے حوالے سے اس سے جڑا ہوا ہے، متعلق ہے. وہ احساسات، وہ جذبات، وہ عملی شکلیں، وہ معاملات، وہ خوشی اور غم کے لمحات، وہ ظاہر اور باطن کے تقاضے، تمام چیزیں جو ہے اس کے اندر موجود ہیں. اور اسلام دین فطرت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام مسائل سے متعلق مکمل وضاحت، مسائل ان کے جزیات کو اسلام دین متین بیان فرماتا ہے. اس سے پہلی جو آیات، یعنی آیت نمبر 25-26 سے لے کر آگے تک جو اس سے پہلے جو آیات گزری ہیں، اس سے رشتہ داری اور رشتوں کے خاص حقوق کی طرف توجہ کی گئی اور رشتوں کے اندر بعض چیزوں سے اللہ رب العالمین جل وعلا نے بندوں کو باز رہنے کا اور رکنے کا حکم عطا فرمایا. اور اس میں شادیوں کے حقوق تھے، نکاح سے متعلق باتیں تھیں، تو ان عورتوں کا ذکر کر دیا گیا کہ جن سے نکاح دائمی طور پر حرام ہے. ان عورتوں کی تین قسمیں ذکر کر دی گئی تھیں کہ ایک خاتون تو وہ ہے جن سے ہم پیدا ہوئے ہیں، ان سے حرمت جو ہے وہ نسبی اعتبار سے ہے, اور ایک خاتون وہ ہے کہ جس کا کسی بچے نے مدت رضاعت کے اندر اس نے دودھ پی لیا تھا تو وہ اس کی رضائی ماں بن گئی ہے, اس سے بھی نکاح جو ہے, یا اس کی دیگر اولاد کے ساتھ اس کا بطور شادی نکاح کے ہونا یہ حرام قطعی ہے. اسی طرح حرمت مصاہرت یعنی دامادی کا رشتہ, کہ اگر کسی خاندان میں اس کی شادی ہو گئی ہے تو جس خاتون سے اس کی شادی ہوئی ہے تو اس خاتون کی والدہ اور والد یعنی سسر اور ساس یہ ماں اور باپ کے درجے میں آ جاتی ہیں. مرد کے لیے عورت جو ہے یعنی وہ ساس ماں ہی کا حکم رکھتی ہے نسل کے اعتبار سے, اور بہو کے لیے سسر جو ہے وہ باپ ہی کا درجہ رکھتا ہے قرآن کے اس نسل کے اعتبار سے. اور کسی بھی صورت کے اندر بعد کوئی حالات یا معاملات ایسے پیدا ہو جائیں کہ جس میں خدا نہ کرے تفریق ہو جائے, جدائی ہو جائے, طلاق ہو جائے, تو یہ صورت نہیں ہو سکتی کہ یہ شخص جو داماد بنا تھا وہ اپنی ساس سے نکاح کر لے, یا یہ عورت جو کبھی اس خاندان کی بہو بنی تھی وہ اپنے سسر سے نکاح کر لے. بعد طلاق بھی شرن یہ حرام ہے, اس کی شریعت مطہرہ نے اجازت نہیں عطا فرمائی. تو یہ تین رشتے قرآن مجید نے ذکر کیے. چوتھا رشتہ یہ ذکر فرمایا تھا کہ وہ خواتین جو کسی کے نکاح کے اندر ہیں ان سے نکاح پر نکاح کرنا حرام ہے اور وہ نکاح ہوتا ہی نہیں. اس کے بعد قرآن مجید نے ذکر کیا کہ ہاں کچھ ایسی ہیں کہ جن سے تم اس کے علاوہ جو عورتیں ہیں ان سے مہر ادا کر کے خوش سلوبی کے ساتھ, جبکہ مقصد جو ہے کہ وہ مہر کی ادائیگی اور رشتے کو باقی رکھنا ہو, تو اس کے علاوہ جو رشتے اور عورتیں ہیں جو منع تھی اس کو ذکر کر دیا گیا, اور جن سے منع نہیں تھی ان کو ذکر نہیں کیا بلکہ یہ کہہ دیا گیا کہ یہ عورتوں سے نکاح حرام ہے جو بتا دیا گیا ابھی جو میں نے ذکر کیا. اس کے علاوہ جتنے بھی رشتے ہیں اور ناطے ہیں ان خواتین کے ساتھ مہر کی صورت کے اندر ایک مجلس میں دو گواہوں کی موجودگی کے اندر نکاح کر لیا جائے تو نکاح منعقد ہو جائے گا. اسی طرح شرعی جہاد اگر ہو اور کفار کی خواتین باندی بنا کر لائی جائے تو ان باندیوں کے ساتھ جو ہے وہ مثل زوجہ کے ہے خلوت کے اعتبار سے, اور اس کی اجازت اللہ رب العالمین نے مردوں کو عطا فرمائی ہے, لیکن وہ خاص کنڈیشن کے ساتھ ہے کہ جب اسلامی سرحدوں پر باقاعدہ طور پر اس قسم کا محاذ آ جائے اور کفار و مشرکین اور جری حربی کافروں کے ساتھ جب اس قسم کا معاملہ چل پڑے جہاد کا, اور وہ جہاد فی سبیل اللہ ہو, قتال ہو, تو اس صورت میں ان کے جو مرد گرفتار ہو کر آئیں یا ان کی عورتیں گرفتار ہو کر جائیں وہ غلام اور باندیوں کے حکم میں ہیں, اور ان کے ساتھ وہ معاملات کیے جا سکتے ہیں جو شادی کے رشتے کے ساتھ باہم ہوتے ہیں. پھر اس کا بھی جواب ہم نے گزشتہ درس قرآن میں دے دیا کہ اسلام نے غلامی کا نظام نہیں دیا, یہ جو غلامی کا نظام چل رہا تھا اس کی طرف ایک حکم واضح کیا. اسلام نے غلام نہیں بنایا, عورتوں کو لونڈیاں بنانا یہ مزاج اسلام کا نہیں, اور مردوں کو غلام بنانا یہ مزاج اسلام کا نہیں. اچھا مزاج نہیں تو یہاں پر پھر بیان کیوں آ گیا کہ جو لونڈیاں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہے؟ تو یہ تو اس تسلسل کو قرآن لے کر چل رہا ہے کہ جو پہلے سے معاشرت کے اندر چیزیں رائج تھیں, یعنی زمانہ جاہلیت سے کفار نے یہ رسم نکال لی تھی کہ جناب اگر جہاد ہوتا جنگ ہوتا تو مسلمانوں کی خواتین کو گرفتار کرتے اور ان کو لونڈیاں بناتے, تو پھر مکافت العمل کے تحت یہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے اگر تم ان کو گرفتار کرو تو تم بھی لونڈیاں بناؤ. تو یہ تو ایک باہم معاملات کے حوالے سے مکافت العمل کے طور پر ہوا, لیکن اسلام وہ واحد فکر رکھنے والا مذہب ہے جو جس نے انسان کو غلامی سے نکال کر اس کی اصل حریت اور اس کی اصل آزادی کا درجہ دیا, جس طرح کے کئی مثالیں اس میں ذکر کی گئی ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اسلام کے کئی کفارے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو صدقات ہیں ان میں سب سے بڑا درجہ جن چیزوں کو دیا گیا ہے ان میں یہ ہے کہ غلاموں کو آزاد کیا جائے. تو یہ آزادی کے جو ذرائع یا اس کو سمجھنے کے لیے بہانے اور ہیلے اسلام نے ذکر کیے, اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو انسانیت غلامی اور اپنی حریت کو کھو چکی ہے اس کو آزادی مل جائے. تو اللہ کی بارگاہ میں وہ شخص بڑا محبوب ہوتا ہے کہ جو اپنے غلام کو آزاد کر دیتا ہے. تو یہ آزادی کا تصور تو کسی مذہب میں نہیں, اس میں تو قید کرنے کا تصور ہے. تو آج اگر اسلام انسان اپنی حریت اور آزادی کے ساتھ پھر رہا ہے تو اس میں اسلام کی تعلیمات ہی ہے. نہ اسلام نے انسانوں کو قید کیا نہ باندھی بنایا, بلکہ یہ تو پہلے ایک جہالت کی رسم چلی آ رہی تھی, اور اسلام ابھی یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ابھی جاری ہوئی تھی تو کئی بنیادی مسائل پر زور دیا گیا، یہ اس کے مقابلے میں غیر ضروری تھا، تو اس پر آہستہ آہستہ کنٹرول کیا گیا اور پھر یہ کفارے یہ سارے معاملات لا کر اس نظام کو اس ترتیب کے ساتھ جو جہالت کے اندر زمانہ جاہلیت کے اندر بڑی شدت کے ساتھ جاری تھا اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ خیر، اس کے بعد اب توجہ کیجئے جو آیت نمبر 29 اب ہمارے سامنے ہے، یہ بڑی بنیادی آیت ہے، یہ ہمارے باہم ایک دوسرے کے ساتھ معاملات اور تعلق اور ریلیشن کے حوالے سے، مالی ریلیشن کے حوالے سے، تجارتی اور مادی منفعت کے حوالے سے یہ بڑی بنیادی آیت ہے۔ اب تک تو یہ بتایا گیا کہ کن رشتوں کے اندر تمہارے لیے کیا کیا چیزیں منع ہیں، اب یہ بتایا جا رہا ہے حصول منفعت اور مادی نفع حاصل کرنے کے حوالے سے کیا کیا چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں۔ پہلے رشتوں کی حرمت بیان کی گئی کہ کن کن عورتوں سے رشتہ کرنا تم سے منع ہے، ناجائز ہے، یہ نہیں کر سکتے۔ اب معاملات کے اندر کیا کیا چیزیں منع ہیں، اب اس کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو تم اپنے مال کو ناجائز طریقے کے ایک دوسرے سے نہ کماؤ۔ اب وہ ناجائز مال کو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، اب یہ معاملات کی طرف بات آ گئی ہے رشتہ داروں کے ساتھ۔ اب آپ دیکھیے اسلام دین فطرت کیسے کیسے گوشے اس کے اندر ذکر کیے جا رہے ہیں، اور سورۃ النساء جو ہے اس مضمون کا ایک بہت بولتا ثبوت ہے۔ اجمالاً یہاں پر ان تمام ناجائز طریقوں کو قرآن نے اپنی فصاحت کے جملے میں سمیٹ لیا باطل کے لفظ کے ساتھ۔ فرمایا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ مگر یہ کہ اگر مال تمہیں ایک دوسرے سے لینا ہے، ظاہر سی بات ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے، مال بنتا ہی جب ہے کہ کوئی قیمتی چیز ایک دوسرے کے ساتھ جب مارکیٹ کے اندر وہ گھومے، ایک دوسرے کے ہاتھ سے تبدیل ہو، تو اس میں نفع کی کوئی صورت پیدا ہوتی ہے؟ اپنے ہاتھ میں رکھا رکھا تو بندہ نفع نہیں پا سکتا اس کا، ظاہر سی بات وہ کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، ایک کو دیتا ہے، اس سے لیتا ہے، یہ کرتا ہے، تو اسی میں جو اصل اس کی مبی ہے، قیمت ہے، جو اصل موڑی ہے، اس کے اوپر اس کا نفع کھڑا ہوتا ہے۔ اب اگر اپنے ہاتھ میں لے کر بیٹھے تو اس میں نفع کی کیا صورت ہے؟ تو اس معاملے کو ذکر کیا گیا کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ باطل اور ناجائز اور حرام طریقے سے اس نفع کو نہ کماؤ۔ ہاں اگر نفع چاہتے ہو، منفعت چاہتے ہو اپنے اصل مبی پر، اپنی اصل قیمت پر، اپنی اصل موڑی پر، تو الا ان تکون تجارتا ان تراد، فرمایا پھر باہم رضامندی کے ساتھ تجارت کرو، باطل طریقے سے نہیں۔ تمہیں اگر نفع چاہیے تو نفع جائز ہی تجارت کی صورت میں ہے۔ ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنی جانوں کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک نہ کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، اور یہ باتیں اللہ اس لیے کرتا ہے کہ اللہ تم پر بہت شفقت فرمانے والا ہے، اور اللہ رب العالمین جل وعلا تم پر نہایت رحم فرمانے والا۔ یہاں دو چیزیں قابل غور ہیں، ایک تو یہ ہے کہ باطل طریقے سے نفع حاصل کرنے کو منع کیا گیا، تجارت کے ذریعے نفع حاصل کرنے کو جائز رکھا گیا۔ باطل طریقے سے نفع اٹھانے سے مراد کیا ہے؟ غصب کرنا، بھتا لینا، چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، سود، سٹا، یہ تمام چیزیں باطل طریقہ نفع اٹھانے کے، ان تمام کو بالباطل کے اس بلیغ جملے کے اندر اللہ رب العالمین کے کلام نے سب سمیٹ لیا۔ اس میں ہر وہ چیز جو ناجائز ذرائع ہیں، جیسے سٹا ہے، جوا ہے، سود ہے، خیانت ہے، کسی کے مال کو چوری کرنا ہے، یہ تمام چیزیں فائدہ اٹھانے کے غلط اور باطل ذرائع ہیں۔ جہاں اس سے رب راضی ہوتا ہے وہیں معاشرت کے اندر فساد بھی کھڑا ہوتا ہے، طبقاتی فرق اتنا آ جاتا ہے کہ پھر وہ دہشت گردی، بربریت، بدامنی کی طرف بات چل پڑتی۔ ڈنڈے والی فورس آپ کتنی بھی رکھ دیں، لیکن جب تک کرپشن کو آپ نہیں ختم کریں گے، جب تک آپ باطل طریقے سے نفع کو ختم نہیں کریں گے، اہل حق کو اس کا حق نہ ملے، جس کا جو حق ہے اس ریشو پر اس کو حق جب تک نہ ملے، تو یہ قیامت تک ہوتے رہیں گے اور پھڈے کھڑے ہوتے رہیں گے۔ اس لیے کہ بدامنی جو ہے اور دہشت گردی، اور وہ غربت کی وجہ سے نہیں ہوتی، یہ تو پہلے آپ طے کر لیں کہ غربت کی وجہ سے، بدامنی کا غربت کی وجہ سے کوئی، غربت سے کوئی تعلق نہیں، دہشت گردی کا غربت سے کوئی تعلق نہیں، دہشت گردی بدامنی کا ناانصافی سے تعلق ہے۔ ایک شخص اگر غریب ہو تو وہ دہشت گرد نہیں ہوتا، وہ تو بس نمازی، پرہیزگار۔ آپ مارکیٹ میں جائیے، کسی گاؤں دیہات میں چلا جائے، روڈ پر بیٹھا ہوا، چادر پھیلایا ہوا ایک شخص سبزی بیچ رہا ہوگا، لیکن اس کے اخلاق کو آپ دیکھیں گے کہ وہ چارہ نے اس نفع پر لے کر خوش ہو رہا ہوگا جس طرح اگلا لاکھوں لے کر خوش نہیں ہوتا، لیکن اس سے آپ اخلاق کو دیکھیں گے، اس سے آپ پیار کو دیکھیں گے، تو ہے وہ غریب لیکن اس کے اندر وہ شدت نہیں ہے، وہ دہشت گردی کا مزاج نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دہشت گردی کا، بدعملی کا غربت سے کوئی تعلق نہیں، ناانصافی سے تعلق ہے. جب اہل حق کو ان کا حق نہیں ملے گا تو یہ بدعملی پیدا کرے گی، یہ فساد پیدا کرے گی، یہ دہشت گردی پیدا کرے گی. نہ اہلوں کو عہدہ ملے گا، جو اہل ہے ان کو پیچھے کیا جائے گا. جو باقاعدہ طلباء فاضلین جنہوں نے اپنی عمریں جن بچوں نے پڑھنے میں لگائی اور وہ اس منصب کے درجے پر ہے کہ جہاں پر بیٹھ کر وہ قوم و ملت کی کمانڈ کو سنبھال سکتے ہیں، لیکن سیاسی اثر و رسوخ سے اپنے کسی بھی اس کو اٹھا کر جناب آپ نے عہدہ دے دیا، اور اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ تعلیم کا نظام کیوں برباد ہوا. اب قرآن کریم ذکر کرتا ہے کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ناجائز طریقے سے مال کو نہ کھاؤ. اللہ رب العالمین فرماتا ہے ناجائز طریقے سے مال کو نہ کھاؤ. ہاں نفع اٹھانا چاہتے ہو تو فرما الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، تو پھر تجارت کے ذریعے تم اس مال کو حاصل کرو، اس مال تو ہے آپ کے پاس، اس نفع کو حاصل کرو اس مال کے اوپر تجارت کے ذریعے. یہاں پر وقت ہو گیا ہے، ایک بات عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے رشوت سود اس کی ساری بحث قرآن نے بیان کی ہے لفظ بالباطل کے ذریعے، اس پر انشاءاللہ ہم وضاحت ضرور کریں گے. قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ اللہ نے سود کو حرام کیا اور تجارت کو حلال کیا. بعض ملحد لے کر لوگ کہتے ہیں بھائی سود میں بھی نفع ہے تجارت میں بھی نفع ہے، تو دونوں میں نفع ہے تو پھر کیا ضرورت ہے کہ جناب جو ہے کہ وہ سود کو حرام کر دیا آپ نے اور تجارت کو جائز کر دیا. تو صرف اس کے عقلی صورت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، شریعت مطہرہ نے نفع کے لیے محنت کو رکھا ہے، شریعت مطہرہ نے نفع کے شرائط جہاں پر ہے جو اللہ نے رکھ دیے اس پر سوال عقلی تو ہو نہیں سکتا کہ بھائی یہ کیوں حلال ہے یہ کیوں حرام ہے، ہم اس کے مجازی نہیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے، یہ تقاضے شریعت ہے، ہم اس کے مجازی نہیں، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین نہیں، یہ تو جمہوریت کے خلاف ہے. میں نے کہا جمہوریت اس کو نہیں کہتے کہ کسی کے سر میں بھی ہاتھ ڈال دو اور کسی کے بھی گریبان میں ہاتھ ڈال دو، یہ نہیں کہ کسی کے بارے میں بھی تبصرہ آپ کر دیں، چاہے وہ مسئلہ ناموس رسالت کا ہو، چاہے وہ 295C کا ہو، کسی کا جس مسئلے پر آپ چاہ کے منہ اٹھائے، ہر مسئلے پر منہ نہیں اٹھایا جاتا. گھر میں ہر ایک پر تبصرہ کیا جاتا ہے، ماں کی عزت پر تبصرہ نہیں کیا جاتا. تو جس طرح ماں کی عزت مسلم ہے، اسی طرح رب کی عزت اس کا قانون مسلم ہے. تو پہلی چیز میرے دوستو جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے خود اپنی کسی چیز کو جائز کرنا یا ناجائز کرنا، اس میں ہزارہا حکمتیں اس رب کریم کے علم میں ہیں جو نظام کائنات کے نظم اور امن پر مبنی ہوتا ہے. اس میں اللہ نے واضح کر دیا کہ سود حرام ہے اور بے تجارت جو ہے وہ جائز ہے. تجارت کی تعریف انشاءاللہ آگے ہم آگے چل کے کریں گے، لیکن اس میں اصلی سوال ہے کہ بھائی سود میں بھی نفع آتا ہے اور تجارت میں بھی نفع آتا ہے، تو پھر یہ حرام وہ جائز کیوں؟ تو شریعت مطہرہ نے کہا کہ محض نفع سے کسی چیز کا حلال ہو جانا یہ مراد نہیں، بلکہ اس نفع کو اس طریقے سے لایا جائے کہ جس میں اخلاقی جذبات اور بندے کے اندر اس چیز کی طلب اور اس چیز کے لیے کوئی عملی شکل موجود ہو، تاکہ ایک عملی صورت کے اندر وہ چیز باہم ربط اور معاملات کو بھی قائم رکھے. وہ ہے محنت، ایک دوسرے سے رابطہ، ایک چیز کے لیے جانا، اس پر کوشش کرنا، ذہنی بوجھ اس کا برداشت کرنا. تو ایک تاجر جب تجارت کرتا ہے وہ اپنی مبی اور قیمت کو اگر موڑی کو لگاتا ہے تو وہ مارکیٹ جاتا ہے، محنت اٹھاتا ہے، مشقت کرتا ہے، ذہنی آزمائشوں کو وہ سہتا ہے. ان مشکلات کے بعد تجارت تو حلال ہے، لیکن اس میں اخلی پہلو ہے کہ ان تمام محنتوں کے بعد اور باہمی معاملات کے بعد پھر وہ اپنا نفع اس کے اندر جتنا ہوتا ہے وہ اٹھا کر لے کر آتا ہے. اور اس کو نفع دینے والا شخص جو تجارت میں دے رہا ہے، 5 روپے کی چیز اگر دکاندار لا کر 7 روپے میں بیچ رہا ہے تو دینے والا 2 روپے اس کو زیادہ دے رہا ہے، تو وہ سمجھ رہا ہے کہ بھائی یہ مارکیٹ گیا ہوگا، مارکیٹ سے پرچیز کیا ہوگا، اس نے جمع کیا ہوگا، اس نے سواری کا کرایہ دیا ہوگا. تو پھر اس پر نفع دینے والا شخص جو ہے وہ اس بات پر اعتماد کرتا کہ ہاں یہ جبرن میرے پر نہیں ہے، اس کا حق ہے، اس لیے کہ جناب اس کی محنت ہے، اس نے لمبا سفر کیا، صبح صبح اٹھ کر گیا، وہاں پر اس نے مارکیٹ میں وقت کیا، سفر کی المختصر کئی مشقتیں اس کی ذہنی بدنی ہوئی ہے، اس اعتبار سے نفع لے رہا ہے. جبکہ سود ایسا نہیں، سود میں وہ درد و تکلیف پائی نہیں جاتی، سود میں وہ احساس اور باہم جذبات اور قدریں پائی نہیں جاتی. اس لیے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا جو قرآن نے بار بار درس دیا کہ کوئی بھی شرعی حکم ہوتا ہے
اس کے جائز اور ناجائز ہونے کے اوپر جو توازن ہوتا ہے وہ اخلاق کا ہوتا ہے. جہاں اخلاق سے گرنے والی چیزیں ہو تو شریعت مطہرہ اس نفع کو ختم کرتی ہے, اور جہاں اخلاق کو قائم رکھنے والی چیز ہو, باہم ایک دوسرے کے اندر اخوت اور مروت کو قائم رکھنے والی چیز ہو, شریعت مطہرہ اس کو جائز کہہ دیتی ہے. تو کسی چیز کو شریعت نے اگر جائز کی ہے تو آپ غور سے دیکھیں گے کہ اس کے اندر اخلاقی پہلو بھی معاشرت کا ہے, اور جس چیز کو شریعت مطہرہ نے ناجائز کیا ہے تو اس ناجائز ہونے میں اخلاقی پسماندگی تھی اور اس میں فساد تھا. تو اس لیے اللہ کے حکم کو معاشرت کے ساتھ جوڑا گیا ہے, تو جو معاشرت جو اللہ نے حکم دیا اس میں معاشرت کی بھلائی رہی ہے اس لیے وہ حکم دیا گیا ہے, اور جس میں معاشرت میں فساد, دشمنی, بغض, حسد, باہم جدال پیدا ہو, اللہ رب العالمین نے انہی احکام کو منع کیا ہے جس میں یہ فساد پیدا ہوتے ہیں. اور سود اسی کی ایک نظیر ہے, جوا اسی کی ایک نظیر ہے, سٹا اسی کی ایک نظیر ہے, غصب اسی کی ایک نظیر ہے, خیانت اسی کی نظیر ہے. تو قرآن مجید نے آیت نمبر 29 کے اندر اس بات کو ذکر کر دیا سورۃ النساء کے اندر کہ ایمان والو اپنے مالوں کو باطل طریقے سے نفع حاصل نہ کرو, اگر تم نفع چاہتے ہو تو باہم رضامندی کے ساتھ جو شریعت مطہرہ نے تجارت کے طریقے پیش کیے ہیں اس میں اپنی مبی, اپنی موڑی, اپنی قیمت لگاؤ, اور وہاں سے تم گویا کہ نفع اٹھاؤ, اور ایک دوسرے اپنے ہاتھ سے خود کو قتل نہ کرو. کیا مطلب؟ اگر تم دھوکے کی رسم قائم کرو گے تو یہ دھوکہ گھوم کر تمہارے پاس آئے گا, تم خیانت کی رسم قائم کرو گے, خیانت گھوم کر تمہارے بچوں تک آئے گی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید نے سورۃ النساء کے اندر ہمیں معاملات کا درس دیا ہے. ہم کچھ نہ کر سکیں یار, تو مسلمان ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں, غلط کو غلط تو سمجھیں, غلط کو غلط تو سمجھیں. اللہ رب العالمین ہمیں اخوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا ملک اس بات کا تقاضا کرتا ہے, ہمارا دین اس بات کا تقاضا کرتا ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں نظام مصطفی کے لیے اپنے تئیں جو ہمارا درجہ ہے قانون کی بالادستی کو قبول کرتے ہوئے ہمیں جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے وطن عزیز کی اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین سورۃ النساء اس بنیادی مضامین پر جو ہم نے کہنے کی اللہ نے توفیق دی ہے تو اب اللہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین.